اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد، الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، صلوات علی محمد وعلی محمد. آپ سے درخواست ہے بیگم و جناب سید غلام حسین نقوی کے مرحوم والدین اور اس خاندان کے دیگر تمام مرحومین اور حاضرین کے تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر صلوات عنایت فرما دیجیے. اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز اللہ نے تمہارے لیے دین کا راستہ معین کر دیا، شرع لکم من الدین، یہ راستہ ہے دین کا، جس کے لیے 124,000 انبیاء کو محبوس کیا گیا. سامنے سامنے کی بات ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں، فرقے کیسے بنے، کیوں بنے، فکر کیا کار فرما ہے، ان بڑے بڑے افکار کو پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، جس کے بعد ان کے سائے میں 72 یا 73 مسلک یا مذاہب وجود میں آئے. وہ بڑی بڑی فکریں کیا تھیں؟ ایک تو ہم نے بتا دیا آپ کو، سب سے پہلا وجود جو ہے وہ ہمارا وجود ہے، ہم سے پہلے کسی کا وجود نہیں، ہمارا وجود. اور یقیناً اس میں بھی کئی گروہ بنے اور بنانے کی کوشش کی جاتی رہی اور کی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انسانی فطرت ہے. ہم وہ جڑ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، کیسے شروع ہوتا ہے کام. جیسے خوارج کا میں نے کل ذکر کیا، ظاہر کہ ایک مجلس میں کتنا ذکر ہو سکتا ہے، یہ ایسے موضوعات ہیں کہ اس میں سب پہ ایک ایک پہ الگ الگ 10-10 15-15 لیکچرز ہوں تو پھر جا کے بات کھل کر سامنے آتی. لیکن چلیں، ایک خاکہ ہی صحیح ذہن میں خاکہ تو آ رہا ہے نا، کہ خوارج کو کیوں پیدا کیا گیا؟ ہمیں کچلنے کے لیے. خوارج کو کیوں پیدا کیا گیا؟ ہماری طاقت کو کمزور کرنے کے لیے. ہماری طاقت سے مراد کیا ہے؟ یعنی ائمہ طاہرین کی طاقت کو معاذ اللہ کون کمزور کر سکتا تھا، لیکن وجہ یہی تھی. اچھا، کیونکہ بنیاد صحیح نہیں تھی، لہذا خوارج بھی پھر بہت سارے حصوں میں، جیسے کل میں نے اس کیا تھا، بہت سارے حصوں میں تقسیم ہو گئے، کیونکہ فکری طور پہ پراگندہ. اور وہ عقائد اب خوارج کے نام سے تو نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ فکر ضرور پائی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں پہچاننے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ خوارج ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اب وہ نہیں کہتے کہ ہم خارجی ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ تاریخ میں یہ نام اب ذلت کا نشان بن چکا ہے، لہذا انہوں نے اپنے نام بدل لیے، فلاں 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 گروہ بنتے چلے گئے، مگر وہ فکر بتا دیتی ہے کہ یہ خوارج ہیں. اس لیے ہم وہ اصول بتا رہے ہیں، وہ بنیادیں بتا رہے ہیں کہ جہاں سے بہت سارے فرقے بنے. اب آج ایک اور جس کا ذکر کریں گے، معتزلہ اشاعرہ تو بعد میں آ جائے گا، جو فوراً بات پیدا ہوا، یعنی خوارج سے ہی بیٹھیں گے، سمجھیے کہ خوارج کے پیٹ سے جس نے جنم لیا، جو خوارج کے پیٹ سے نکلا، کیونکہ پراگندہ ہو گئے نا فکری طور پہ، آپس میں فتوے ٹکرانے لگے ان کے، کیونکہ علمی معیار تو نہیں تھا. اب جس کی جو سمجھ میں آتا تھا وہ فتوا دینا شروع کر دیتا تھا. اب خوارج بنائے تھے ہمارے لیے، لیکن مصیبت بن گئی بنی امیہ کے لیے، حکومت تو ان کی آ گئی نا، ان کا بھائی ہم مانتے نہیں کسی کو، یہ بھی جہنمی معاذ اللہ، یہ بھی کافر، وہ بھی یوں کہہ دیتے ہیں، چلیے ایسے کر دیتے ہیں، کیونکہ پھر وہ ہم وہ لفظ تو استعمال نہیں کر سکتے جو وہ استعمال کرتے ہیں. ملعون، کیونکہ میں نے کل اشارہ کیا تھا نا کہ انہوں نے کیا کیا، کہ اس آیت کو من الناس میں یشی نفس و ابتغاء مرضات اللہ کو ابن ملجم کی شان میں نقل کر دیا. جیسے آج ہو رہا ہے نا، پینافلیکس دیکھ کے آپ کا دل جلتا ہے نا، تو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ وہ ابن ملجم کے فالوورز ہیں. کس کو امیر بنا رہے ہیں، کس کو کیا بنا رہے ہیں، کس کو کیا بنا رہے ہیں، کس کو رسول سے قریب بتا رہے ہیں، کس کو رسول سے دور بتا رہے ہیں، حدیثیں بدل بدل کے آج آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں نا، آپ کے سامنے دھول جھونک رہے ہیں، تو پتہ چل رہا ہے نا. تو یہ اس قسم کے لوگ تھے، تو خوارج نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، اب لڑائی تو ان سے چلتی رہی. اب ان کا علاج کیا کیا جائے؟ ان کے لیے پھر انہیں خوارج میں سے ایک کو خریدا گیا، جیسے ایجنسیاں ہائر کر لیتی ہیں نا، پے رول پہ لے لیتی ہیں ایجنسیاں، یہ ہمارا یہ تمہارا، پھر وہ پکڑے جاتے ہیں تو ایک چھڑانے آ جاتا ہے، پھر دوسرا چھڑانے آ جاتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا آدمی ہے چھوڑ دو، یہی ہوتا رہا، جس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں آپ، وہ پتہ نہیں کب تک بھگتیں گے، کیونکہ پالا پوسا تھا جنہیں وہ بچانے آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا تھا، ہم نے اس کو ٹرین کیا تھا، ہم نے بنایا تھا، بعد میں سب مل کے گلے پڑ گئے. تو ان میں سے نافع ابن ارزق ازرق، ارزق نہیں، ازرق خارجی، نافع ابن ازرق خارجی، یہ سب سے پہلے ان کے ساتھ ملا، ایک عقیدہ اس نے ایجاد کیا، عقیدہ دریافت کیا. ابھی تک دو عقیدے تھے تشیع کے مقابلے میں، تشیع کو ہم نہیں شمار کرنا، وہ تو الگ ہے، تشیع کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے ان کے دو عقیدے چل رہے تھے، ایک محدثین کہلاتے تھے، ایک خوارج. محدثین سے آپ سمجھنے میں تو بہت احتیاط سے لفظوں کا استعمال کرتا ہوں، مراد آج کے اہل حدیث نہیں ہے، بس یہ بتا دیں مراد آج کے اہل حدیث نہیں ہے، لہذا میرے بھائی برا مت مانے، جہاں بھی دنیا میں سنیں گے ظاہر ہے میری تقریر ہر جگہ جاتی ہے، تو میں ان سے عرض کر رہا ہوں، پہلے واضح کر رہا ہوں کہ اس سے مراد آج کے اہل حدیث نہیں ہے. جب میں وہ محدثین کی بات کر رہا ہوں تو آج کے اہل حدیث مراد نہیں، کیونکہ آج کے اہل حدیث کا بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ آج کے اہل حدیث جو ہمارے بھائی ہیں وہ سیاہ سپتہ ظاہر ان کی کتابیں ہیں، اور بھی کچھ کی مدد لے لیتے ہیں، مگر صحیح جو ہیں وہ یہ ان کی چھ کتابیں ہیں، اور ان میں حدیثوں کی وہ تعداد نہیں ہے جو اس زمانے میں تھی، چند ہزار حدیثیں ہیں نا، 4 سے لے کر 6 ہزار حدیثیں ہیں سب ملا کے، نہیں کسی میں 4 ہزار، کسی میں 3 ہزار، کسی میں 3.5 ہزار، کسی میں 1.5 ہزار، اور کچھ مشترک احادیث ہیں، تو زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 ہزار رکھ لیجیے آپ، اس سے زیادہ حدیث نہیں ہے. اس لیے میں آج کے اہل حدیث کو شمار نہیں کر رہا، کیونکہ ان اہل حدیث نے بھی اپنے تئی کوشش کی کہ غلط کو نکال کے صحیح کو، اپنے تئی یعنی اپنے اس میں انہیں کوشش کی، صحیح یا غلط اسے بحث نہیں، میرا جو حق ہے یہاں پہ بیٹھ کے بتانے کا وہ خیانت کرنا نہیں ہے، میں ان کا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا، تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمارے ساتھ خیانت کی، شیعہ عالم نے بیٹھ کے ممبر سے، ہم نے تو یہ کیا تھا کہ غلط کو الگ کیا صحیح کو الگ کیا. تو میں ان کا نظریہ بتا رہا ہوں، اپنا نہیں بتا رہا کہ سب صحیح ہے یا نہیں ہے، ان کے نظریے کے مطابق. تو لہذا جب میں محدثین کہوں، اس زمانے کے محدثین کہوں، تو مراد کہیں بھی میری آج کے اہل حدیث بھائی میرے نہیں ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خوارج کا عقیدہ کیا تھا؟ کہ جس نے بھی گناہ کیا گناہگار ہے، وہ کافر ہے، بس کافر ہے، اس کو اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، پینٹ پہن لی کافر، بال بڑے رکھ لیے کافر، جینز پہن لی کافر، داڑھی چھوٹی رکھی کافر، مانگ آڑی نکال لی کافر. یہ بالکل صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، میں سمجھے گا، حتیٰ کہ پائیں چھ اگر تخنوں سے نیچے چلے گئے تو کافر، خواتین کو پڑھایا تو کافر ہے، خواتین نے پڑھا تو کافر ہے، ان کے بچے بھی کافر ہیں، ان کے بچوں کو بھی مار ڈالو، ختم کر دو. یہ تھا ان کے عقیدے کا لب لباب جو میں نے کل آپ کو بتایا، اور وہ آج بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے. اس کے مقابلے میں کیا تھے؟ محدثین. محدثین کہتے تھے کہ نہیں، گناہگار جہنم میں ضرور جائے گا مگر مومن ہے، گناہگار جہنم میں جائے گا مگر مومن ہے، مسلمان ہے. یہ دو عقیدے. بنی امیہ ان میں سے ایک پر بھی پورے نہیں اترتے تھے. ہر جرم کی سزا ضرور ملے گی، ہر گناہ کی سزا ضرور ملے گی، یہ تھے خوارج کے مقابلے میں. ابھی اہل حدیث نام نہیں پڑا، ابھی معتزلہ نام نہیں پڑا، معتزلہ نام پڑے گا بعد میں، وہ ہم کل انشاءاللہ زندگی نہیں تو بتائیں گے. معتزلہ کے نام سے بعد میں وجود میں آئے، فکر موجود تھی، اسی فکر نے آگے چل کے معتزلہ کی شکل اختیار کی. معتزلہ ایک فکر کا نام ہے، اس فکر کے تلے بہت سارے فرقے ہو سکتے ہیں، 12 بھی ہو سکتے ہیں، 14 بھی ہو سکتے ہیں، 15 بھی ہو سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ ہم اس فکر پہ بات کریں جس فکر کے تحت فرقے بننے شروع ہوتے ہیں. ایک فکر جیسے ہمارا ایک مرکز تھا، اس کے بعد دیکھیں نا لوگوں نے مختلف مشرب بنانے شروع کیے نا، کیسانیہ فرقہ بنا، علوی فرقہ بنا، نصیری فرقہ بنا، کتنے سارے بنے کہ نہیں بنے، لیکن ایک چھتری کے تلے بنے نا، ایک چھتری. اسی طرح ہر جگہ ہوا کہ فکر وہ ایک ہے، اس فکر کے تلے بہت ساری چیزیں وجود میں آتی چلی گئی. مگر یہ امتیاز اور افتخار ہمیشہ یاد رکھے گا کہ اسنا اشری کا نام نہیں بدلا. اسنا اشری جو ہے نا، 12 امام کے ماننے والے، آپ دیکھیں نا بوہری بھی، ہمارے بوہری بھائی، ہمارے اسماعیلی بھائی، یہ سب چھٹے امام کے بعد محمد بن اسماعیل المکتوم کو اپنا امام بنا کے پھر انہیں سلسلہ شروع کیا نا، شاخیں بنتی چلی گئی، لیکن جو اسنا اشعری تھے وہ آج تک اپنے اسی راستے پر قائم ہیں، دائم ہیں، چل رہے ہیں، برقرار ہیں. جس نے بھی اس دین مذہب حقہ میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی وہ ایک اپنا الگ نام لے کر الگ ہو گیا، اسنا اشعری اسنا اشعری ہی رہا. یہ فرق یاد رکھے گا، کبھی اپنے ساتھ کوئی لیبل چسپا کرنے کی کوشش نہ کیجئے گا، یہی خطرناک ہے. وہی باہر بارہ امامی اسنا اشعری، وہ جو اسنا اشعری ہے وہ اسنا اشعری رہے گا، اسے اپنے نام کے ساتھ کوئی دم چھلا لگانے کی ضرورت نہیں، اسے اپنے ساتھ ماتمی کی ضرورت نہیں، اسے اپنے ساتھ ازادار لگانے کی ضرورت نہیں، اسے اپنے ساتھ وہ فلاں غالی لگانے کی ضرورت نہیں، اسے اپنے ساتھ مقصر لگانے کی ضرورت نہیں، اسے اپنے ساتھ وہ اور بھی وہ چیزیں ہیں اور بہت ساری، یہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، شہادتیں لگانے کی ضرورت نہیں، اسے اپنے ساتھ شہادتیں لگانے کی بھی ضرورت نہیں. بس اسنا اشعری کا مطلب یہ ہے کہ جو علی نے پڑھایا وہی پڑھا ہے. اسنا اشعری کا مطلب، بس اسنا اشعری میں سب کچھ چھپا ہوا ہے، اس بارہ امامی میں، امامیہ میں، اس میں سب کچھ چھپا ہوا ہے کہ باب مدینۃ العلم سے وابستہ ہوں، یہ سب کچھ میرا ہے، روزہ میرا ہے، نماز میری، عزاداری میری، اس میں سب کچھ آ گیا. اب الگ سے مجھے اپنا ڈھول پیٹنے کی ضرورت نہیں، کہ نہیں بھائی میں شیعہ تو ہوں مگر ماتمی بھی ہوں. ارے بابا، شیعہ کا مطلب ہی ماتمی ہے کہ بات ختم ہو گئی. دنیا میں کہیں بھی کہے گا میں شیعہ ہوں تو سب کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں بھائی یا حسین والا ہے، ختم ہو گئی نا بات. لہذا اس میں کوئی افتخار صرف اس میں ہے کہ میں اسنا اشعری ہوں، میں شیعہ ہوں. شیعہ ہونے کا مطلب دنیا خود ہی سمجھ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے، اسے خود بتایا، بولے یا نہ بولے اسے معلوم ہے نا، اسے معلوم ہے کہ اس کا کیا عقیدہ ہے، یہ کس عقیدے کا حامل آدمی ہے. لہذا یہ افتخار ہمارا. چلیے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد. ایک گزارش کروں گا، آگے بہت جگہ خالی ہے، ذرا ذرا سا سمٹ آئیں گے، مجھے بات کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور دور دور رہتے ہیں تو آپ کو نیند آتی ہے، قریب مل کے بیٹھیں گے تو نیند نہیں آئے گی. دوسرا اٹھا دے گا، جڑ کے بیٹھنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ برابر والا اٹھا دیتا ہے فورا. ایک اور صلوات عنایت فرمائیے، بس. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ بنی امیہ پر جا کے پل پڑے، جگہ جگہ ان کو خوار کرنا شروع کیا، بڑی بڑی لڑائیاں، بہت بڑی بڑی لڑائیاں جس میں ہزاروں لوگ ایک ایک جنگ میں مارے گئے خوارج کے ساتھ. اب انہیں عقیدتی بنیاد کی ضرورت تھی کہ جو ان کو بچائے، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ عمل بھی نہیں کرتے تھے. وہاں دو گروہ بن گئے تھے نا، ایک گروہ تھا جو کہتا تھا سب کافر ہیں، دوسرا کہتا تھا نہیں بھائی کافر نہیں ہے، گناہگار ہے. عمل اور عقیدہ، محدثین اس زمانے کے جو محدثین تھے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس سے مراد تشیع نہ لیجیے گا، تشیع اپنے راستے پر جاری ہے، اپنے حساب سے چل رہا ہے تشیع. عقیدے کے ساتھ عمل کے لوگ قائل تھے کہ نہیں بھائی عقیدہ ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے، عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی، یہ ہماری ابھی ہے، عمل نہ کرنے کی سزا ضرور ملے گی، وہ آگے چل کر میں بتا دوں گا. تو اب انہیں بنی امیہ کو ایسا سہارا چاہیے تھا کہ جس سے ان کی بد عملی بھی چھپ جائے اور ان کا اسلام بھی ثابت ہو جائے، مسلمان بھی رہے اور وہ جو بدعملیاں کرتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ان پر بھی پردہ پڑا رہے. لہذا ضرورت تھی عقیدتی بنیاد کی، ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے نا، ہر حکومت کو کسی نہ کسی مفتی کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کے مطلب کا فتویٰ دے. جیسے وہ جنرل ضیاء الحق کو ضرورت پڑی تھی نا، جنرل ضیاء الحق کو ضرورت پڑی تھی، تو کبھی کس سے سہارا لوں، سہارا دینے والوں نے اس کو سہارا دیا، آج خود بے سہارا کھڑے ہیں دنیا میں، خود بے سہارا کھڑے ہیں دنیا میں، سہارا دیا اس کو وقتی طور پر، اس نے بھی خوب ان کی مدد کی، ہر طرح کی مدد کی، ان کے وہ ادھر سے نیچے سے قالین کھسکنے والا ہے سب کے پیروں کے، بے فکر رہیے آپ. تو اب ان کو ضرورت تھی اس بات کی کہ جو ان کا اسلام پر، ان کی بدکاریوں پہ یہ مہر سب کرے کہ بھائی کچھ غلط نہیں کیا، سب صحیح کیا، صحیح. تو وہاں سے یہ مرجع نافع ابن ازرق خارجی، اس نے ایک نیا عقیدہ گڑھا ان دونوں کے مقابلے میں. ان دونوں کے مقابلے میں خوارج کہتے تھے کہ جو بھی گناہ کرے وہ کافر ہے، وہ اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، گناہگار. محدثین کہتے تھے کہ نہیں، دائرہ اسلام میں ہے، مومن ہے، مگر گناہگار ہے، جہنم میں رہے گا. بعض ان میں سے کہتے تھے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، مومن ہونے کے باوجود ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اب یہ مرجیہ نے تیسرا عقیدہ دریافت کیا. وہ تیسرا عقیدہ کیا دریافت کیا؟ ان دونوں کے درمیان والا راستہ. کہا کہ نہیں, گناہ کبیرہ کرنے والا کافر نہیں ہے, مومن. کیسا مومن ہے؟ کہا کہ جو ایک بار اللہ پر ایمان لے آئے, اللہ کی توحید کا اقرار کر لے, رسول کی رسالت کو مان لے, پھر وہ چاہے جتنے بھی گناہ کرے اس کے گناہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ عقیدہ تھا. یعنی عمل سے سب سے پہلے جو قبیلہ باہر نکلا عمل کے میدان میں, اس کی تاریخ کہاں ہے؟ مرجعہ میں, جو خوارج کے پیٹ سے نکلا. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کلمہ پڑھ لیا تو اب چاہے جتنا بھی کفر کے بھی کام کر لو, ظاہری کفر بھی کر لو, تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ زبان سے اقرار کر چکے ہو. زبان سے اقرار کرنے کے بعد کسی گناہ کی کوئی حقیقت نہیں رہتی. اور دلیل دیکھیے کیسی دلیل ہے. جیسے آج آپ دلیلیں سنتے ہیں نا چوراہوں پہ, فٹ پاتھوں پہ, یہ دلیلیں کہاں سے شروع ہوئی؟ اب دیتا ہوں آپ کو دلیل. دیکھیں ان کی دلیل کیسی ہے. وہ دلیل یہ دیتے تھے کیونکہ بغیر دلیل کے عقیدے کی بنیاد قائم نہیں ہو سکتی نا, دلائل تو لانے پڑیں گے. پہلے مرجیہ کے معنی بتا دیں, پھر ان کی دلیل بتاتے ہیں آپ کو. کہ مرجیہ کے معنی عین نہیں ہے آخر میں, یہ یاد رہے. مرجعہ نہیں ہے, مرجعہ حمزہ ہے, میم رے جیم اور حمزہ آخر میں. وہ آپ اردو میں چھوٹی ہے کہہ دیں, اور عربی میں تائتانیس اس کو کہتے ہیں. مرجعہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ قرآن مجید میں بارہا استعمال ہو جاتا ہے. اس کے دو معنی ہیں مرجعہ کے. یہ رتلا ہے رجا اور ارجا, دو لفظوں سے دو معنی ہیں, مگر دونوں میں ایک قدر مشترک موجود ہے. پہلا کیا ہے؟ موخر کرنا. اور مثال دی جاتی ہے عربی میں ارجعت الامر, میں نے اس کام کو موخر کر دیا. تو ان کا مرجع اس لیے نام پڑا کہ یہ کہتے تھے موخر, یہ گناہ ثواب کی باتیں, یہ ساری باتیں موخر, اللہ جب چاہے گا قیامت دن میں فیصلہ کرے گا. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, سب کے سب مسلمان ہیں, سب کے سب مومن ہیں, سب کے سب اولیاء اللہ ہیں, اور سب کے سب اہل بہشت ہیں, چاہے جتنا بھی گناہ کر لیں. ایک یہ معنی ہے اس کا. دوسرا معنی ہے رجا, جیسے قرآن مجید میں بھی اصطلاحیں استعمال ہوئی نا, خوف و رجا ان, امید دلانا. رجا یعنی امید, امید دلانا, کیونکہ یہ امید دلاتے تھے گناہگاروں کو کہ تم کچھ بھی عمل نہ کرو قیامت میں تم جنت میں ہی جاؤ گے. لہذا ان کا نام پڑ گیا مرجعہ یا مرجعہ. عین نہیں آخر میں, وہ ہے رجوع کرنے سے مرجعہ, عین جب آخر میں, آخر میں ہے حمزہ مرجعہ. یہ مرجعہ کے معنی ہے کہ یہ کیونکہ امید دلاتے تھے ایک بات, اور دوسری بات ساری چیزیں ٹال دیتے تھے آخرت کے اوپر کہ وہ اللہ اس دن سب کو معاف کر دے گا, اس کی بات ہے, بس تم نے کلمہ پڑھ لیا کافی. اب ان کی دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ تھی کہ جس طرح کافر کو اس کا نیک عمل کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ذہن میں رکھیے گا دلیل. ایک دلیل بھی رہ گئی تو آپ کو مرجیہ کی پورے خاکہ ذہن میں رہے گا کہ مرجیہ ان کو کہتے ہیں. جس طرح کافر کو اس کا کوئی بھی نیک عمل, عبادت, اطاعت فائدہ نہیں پہنچا سکتی اس کے کفر کی وجہ سے, بالکل اسی طرح مسلمان کو, مومن کو اس کا کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کے ایمان کی وجہ سے. اب یہ کیسی زبردست دلیل ہے. سوچا کیجئے کبھی, ہماری یہاں بھی تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں کرتا کہ کچھ بھی کر لو. اب میں نے آپ کو تاریخ میں رشا بتایا, اس دلیل کا رشا کہاں ہے, اس کی جڑ کہاں ہے؟ جس کو میری بات کا اعتبار نہ ہو, آئیے چیلنج کر لیتا ہوں, آ جائیے آپ بھی لے آئیے کتابیں جتنی پڑھی ہیں آپ نے, میں آپ کے سامنے بغیر کتاب کے جواب دے دوں گا. دلیل کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ مرجیہ کی جو خوارج کے پیٹ سے نکلے, ان کی دلیل یہ تھی کہ جس طرح کافر کو اس کا کوئی نیک عمل, کوئی عبادت, کوئی اطاعت فائدہ نہیں پہنچا سکتی اس کے کفر کی وجہ سے, اسی طرح مومن کو اس کا کوئی بھی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کے ایمان کی, چاہے عمل کرے نہ کرے. تو یہ دلیل کس کی ہوئی؟ ہماری نہیں ہوئی, اور کسی کی بھی ہو سکتی ہے, ہماری دلیل نہیں ہوئی. کیوں؟ اچھا یہ کیوں لایا گیا؟ اب آپ کو بتاؤں یہ دلیل کیوں لائی گئی. یہ دلیل اس لیے لائی گئی کہ پورے اسلامی معاشرے میں جو اصول مولائے عارفان, مولائے متقیان, مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیا تھا, امام نے ایک اصول دیا تھا, وہ اصول رائج تھا اس وقت تک. معلوم تھا سب کو کہ ایمان کی مختصر ترین تعریف مولا کے سوا کسی نے نہیں بتائی تھی. اقرارم باللسان, زبان سے اقرار کرنا, تصدیق و بالقلب, تصدیق و بالقلب دل سے تصدیق, وعملم بالارکان یا بالاعضاء اور اعضاء کے ذریعے سے عمل کرنا. اب ایک طرف مولا کی تعریف رکھ لیجئے کہ ایمان زبان سے اقرار کا نام ہے, دل سے تصدیق کا نام ہے, اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے. اس کے مقابلے پہ یہ عقیدہ گڑھا گیا کہ نہیں, زبان سے اقرار کافی ہے, عمل کرو یا نہ کرو. جس طرح کافر کو اس کا نیک عمل فائدہ نہیں پہنچائے گا, مومن کو اس کا کوئی گناہ نقصان نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آئے گی. صاحبان فہم کا مجمع ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب سمجھ میں آیا کہ انسان بات کرتا ہے, اسے نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا تاریخ میں جڑ کہاں ہے, اسے نہیں معلوم کہ میں کس کے عقیدے کا پرچار کر رہا ہوں, اسے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کون سی سازش کار فرما تھی, اسے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے مذہب حقہ کو نقصان پہنچانے کا کتنا بڑا دماغ, کتنے سارے دماغ, کتنے سارے برین کام کر رہے تھے کہ اس قوم کو عمل سے دور کر دیا جائے, ہٹا دیا جائے. لہذا اب جب یہ عقیدہ گڑھ لیا گیا تو بنی امیہ کو بری ذمہ قرار دے دیا گیا کہ بابا کچھ بھی کرو, کلمہ تو پڑھتے ہو نا. اب ان میں جب گروہ بنے, ان میں جب گروہ بنے تو سنیے کہاں تک بنے. یہاں تک یہ عقیدہ بنا, کرامیہ, محمد بن کرام اس کا بانی تھا. کرامیہ ایک فرقہ بھی اس کے پیٹ سے نکلا. اس نے یہ کہا کہ چاہے تم کفر کرو, بت پرستی کرو, اگر زبان سے تم نے کلمہ پڑھ لیا تو تم مومن ہو. چاہے کچھ بھی کر لو, کتنی بڑا گناہ کر لو, اور چاہے تمہارے دل میں ایمان نہ ہو, دل سے بھی کلمہ نہ پڑھو, جب بھی تم مومن ہو. مثال کیا دیتے تھے کہ جیسے رسول کے زمانے میں منافق تھے کہ نہیں تھے, دل سے تو نہیں پڑھا تھا مگر مسلمان تھے, ان کے ہاتھ کا کھاتے بھی تھے, پیتے بھی تھے, پہنتے بھی تھے, سب کرتے تھے. کیا لہذا اتنا بھی جائز ہے کہ دل میں تم کافر رہو, یہ ہے مرجع, مرجع کا عقیدہ کہ دل میں چاہے تم کافر رہو, زبان سے تم یہ کہتے رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی ہے, مومنو آتش جہنم تم پر حرام. اب کوئی لوگ اس میں ذرا سا اضافہ کر کے یہی عقیدہ کر لیں اگر, سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات ہے کہ سیدھی سیدھی سی بات کر رہے ہیں آپ سے, بالکل دو اور دو چار کی طرح. تاریخ میں جڑ بتا رہے ہیں کہ اس فکر کی جڑ کہاں پر ہے, مرضی یا فکر وجود میں. پھر انہیں کہا کہ خبردار, برا بھلا نہ کہنا کسی کو بھی, جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو کسی کو برا بھلا نہ کہو, کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں, اللہ دونوں کو جنت میں ڈال دے گا. اگر مسلمانوں کے دو گروہ قریزی کریں, جنگ کریں, تو خبردار کسی کو بھی برا, کسی کو برا نہ کہنا. آپ جانتے نا یہ کیوں گڑھا گیا؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ کسی کو بھی برا, یہ ان کے عقیدے بتا رہا ہوں آپ کو, ان کے عقائد ہیں مرضیا کے. اب یہی بات میں مختلف مکاتب فکر کے نام سے سامنے آنے شروع ہوئے, جس میں بڑے بڑے لوگ تھے. یہ نافع ابن ارزق کس کا ہم اثر ہے؟ امام ابو حنیفہ کا, جو خود اس کے حنیفہ کا, جو خود اس کے مخالف ہیں. امام ابو حنیفہ کا ہم اثر ہے, مخالف ہیں. ابو الحسن اشعری, جن کا بعد میں تفصیل سے ذکر کریں گے, ان کا ہم اثر ہے مگر وہ بھی اس کے مخالف ہیں. خواجہ حسن بصری, معذرت, ابو الحسن اشعری تو بعد میں آئیں گے, خواجہ حسن بصری وہ بھی اس کے مخالف ہیں. تو جب وہ لوگ اس کے مخالف ہیں تو بھائی یہ کون سی فکریں لے لے کر آ گیا کہ جو بھی لڑے, اب یہ عقیدہ کیوں گڑھا گیا؟ تاکہ کوئی صفین و جمل میں کسی دوسرے کو ذمہ دار نہ ٹھہرائے. سمجھ میں آ گیا؟ تاکہ دو کروڑ, ایک بار اور مل کر بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے. اب اس فکر کی جڑ سمجھ میں آئی کہ کیوں تھی, کیوں پیدا کی گئی؟ صرف اس لیے پیدا کی گئی کہ لوگوں کو اس راستے سے ہٹا دیا جائے. تو جب باب مدینہ تو علم کو چھوڑا تو کتنے گروہوں میں تقسیم ہو گئے فکری طور پہ؟ اتنے سارے گروہوں میں. پھر ایک اور اس سے آگے بڑھا, اس نے کہا کہ نہیں, اگر بت پرستی بھی کرے مگر ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ لے تو کافی ہے, اہل بہشت ہے, اہل جنت ہے. کیوں؟ بنی امیہ جو لہو لعاب کرتے تھے, بندر اور کتوں سے کھیلا کرتے تھے, بدکاریاں کیا کرتے تھے, ان کے لیے ضروری تھا نا نشے کی حالت میں نماز پڑھاتے تھے, لہذا ایک ایسے فکری بنیاد کی ضرورت تھی جو ان سے کہہ دے کہ نشہ بھی کر لو جنت میں جاؤ گے, بھنگ پی لو جنت میں جاؤ گے, چرس پی لو جنت میں جاؤ گے. صحیح ہے, کچی پی لو جنت میں جاؤ گے, پکی پی لو جنت میں جاؤ گے. سب سمجھتے ہیں آپ, سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میں تو اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, اب کہیں ہوتا ہو تو مجھے نہیں پتا, میں تو بتا رہا ہوں کہ وہ کیا کرتے تھے. وہ یہ کرتے تھے, اس لیے انہیں ضرورت تھی اپنی بدکاریوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے ایسے عقیدتی بنیاد کی جو معاشرے میں ان کے چہروں پہ نقاب ڈالنے کا باعث بن سکے. لیے ہمتا نہیں, خبردار کسی کو برا نہ کہو. یہ جو دو لڑائی تھا, مجھے کیا معلوم کون حق پہ تھا, علی حق پہ تھا, ان کا ایک شاعر تھا ثابت بن قبطی یا ثابت بن قنتی. نون و بے کے نقطوں کا فرق عربی میں ہر جگہ ملے گا آپ کو, ناموں کو خاص طور پہ جب ناموں کی بات آئے گی ان میں ملے گا. تو اس نے تو شعر کہا کہ بھائی میں کسی کو کوئی کتنا بڑا گناہ کر لے میں اسے برا نہیں کہتا, اگر وہ اللہ کو ایک مانتا ہے, اگر وہ اللہ کو ایک مانتا ہے. کیونکہ شاعر آپ جانتے نا, ایک شعر میں عقیدے کو دیگر گو کر دیتا ہے, معلوم ہے نا آپ کو. اس لیے مذمت کی گئی ہے سوائے ان شاعروں کے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ جو اس شاعری کے دوران بھی اپنے ایمان کا پاس رکھتے ہیں, عقیدے کا دفاع کرتے ہیں, عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں. نا کیوں, ایک شعر کہا گاڑی کہیں سے کہیں گئی, تو ان کے پاس بھی تھے بنی امیہ کے پاس ایسے شعرا, تو اس نے شعر کہا اور اس میں کہا کہ میں کسی ایسے شخص کو کتنا ہی بڑا گناہ کر لے برا نہیں کہتا جو اللہ کو ایک مانتا ہے. اور میں علی اور علی کے مقابلے پر ایک نام رکھتا ہے شعر میں کہ ان کو بھی ان کے بارے میں بھی زبان نہیں کھولتا, مجھے کیا معلوم کہ ان میں سے کون حق پر ہے, یہ تو اللہ جانتا ہے. سمجھ میں آئی بات, یہ کرتے تھے شاعر کام اس زمانے میں, یہ کام کرتے تھے, لوگوں کے عقیدوں کو دیگر گو کر دیا کرتے تھے, ڈاوا ڈول کر دیتے تھے کہ خبردار جو اللہ کو ایک کہتا ہے اسے خبردار کچھ نہ کہنا, جو اللہ کو ایک کہتا ہے اسے کچھ بھی نہ کہنا. تو یہ مرضیا وہاں سے نکلا, ان کے پیٹ سے نکلا, خوارج کے پیٹ سے برآمد ہوا نیا عقیدہ, اور اس کے ذیل میں پھر اور بہت سارے فرقے بنتے چلے گئے, رسانیہ بنا, کرامیہ بنا, اور ان کے جو بڑے بڑے علماء تھے جو دلیلیں لایا کرتے تھے, ان میں سب سے پہلا تو میں نے نام لے دیا نافع ابن ازرق خارجی, اور پھر اس کے بعد یونس بن عون بہت بڑا ان کا ایک عالم, وہ بڑی بڑی دلیلیں لاتا تھا اور قرآن مجید سے لاتا تھا. مزے کی بات یہ, قرآن مجید سے لے کر آتا تھا دلیلیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ بھی کر لو تمہیں جنت میں جانا ہے, تم جنت میں چلے جاؤ گے. تو اگر آج کوئی ایک لفظ لے کے دلیل لے کر آ جائے تو کوئی حیرت کی بات نہ کیا کیجئے, یہ ہر زمانے میں ہوا ہے, یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے. قرآن سے ہی جو 73 فرقے ہیں نا, سب کے پاس قرآن سے ہی دلیلیں ہیں میرے بھائی, اور کہیں سے کوئی نہیں لایا, سب قرآن سے لائے ہیں. جو اللہ اللہ کرتا ہے کہ اللہ کے سوا جس کو بھی پکارا شرک ہے وہ بھی قرآن سے لاتا ہے, اور یہ مرجع ہے یہ بھی قرآن کی آیات لاتے ہیں, معتزلہ بھی قرآن کی آیات لاتے ہیں, اشاعرہ بھی قرآن کی آیات لاتے ہیں, محدثین بھی قرآن کی آیات لاتے ہیں, اور جن کے پاس پورا ناطق قرآن موجود ہے وہ پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہیں. قرآن ناطق ہے نا ہمارے پاس, کوئی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں, کس کی بات سنی اس کے بعد یہ دیکھو کہ ان کا عمل کیا ہے, وہ کیا کرے, مولا کیا فرما رہا ہے, عقیدہ وہاں سے ملے گا یا میں بناؤں گا. عقیدہ بنانا کسی مولوی کا کام ہے, کسی ذاکر کا کام ہے, کسی خطیب کا کام ہے, کسی شاعر کا کام ہے, عقیدے سے کھیلنا, یا عقیدہ وہ ہے جو میرا مولا دے گا. کیا ہے عقیدہ, عقیدہ کسی مولوی کی بات مانو, اصول کی بات ہے نا, آپ ہمیشہ کہتے ہیں وہ اصول میں ہے امامت, وہی تو میں بھی بات کر رہا ہوں. کس کی بات مانو, مولوی کی بات مانو, عقیدے میں ذاکر کی بات مانو, خطیب کی بات مانو, شاعر کی بات مانو, یا کسی ایسے شخص کی بات مانو جو ان کا سردار ہو. باقاعدہ میں نے دیکھا سردار تبرک بانٹ رہا ہے. میں بھی بڑی عقیدت سے بڑھنے لگا تھا کہ تبرک بٹ رہا ہے یہاں میلے میں. حضرت عثمان علی حجویری المعروف شہباز قلندر, علی کی گلی کا کتا, جو اپنے آپ کو کہتا ہے علی کی گلی کا کتا ہوں, کہ سگے کوئے شیرے جس نے تشیع پھیلایا, جس نے مذہب پھیلایا, وہاں ایک ایسی جگہ کبھی مشاہدہ کریں گے آپ, کبھی جائیں گے جہاں تبرک بڑھتا ہے. خدا کا شکر ہے کہ قریب نہیں گیا. وہ تبرک کیا ہوتا ہے, اب میں کیا عرض کروں, باتیں ریکارڈ ہوتی جاتی ہیں. और फिर कहेंगे साहब आप बदनाम करा रहे हो। बदनाम वो नहीं हो रहे जो खुलेआम सड़कों पे करा रहे हैं, वहां पूरी दुनिया नहीं देख रही, वो पूरी दुनिया फिल्में नहीं बना रही, वो पूरी दुनिया प्रचार नहीं कर रही, उसमें शर्म नहीं आ रही तुमको? मैं कहूं तो शर्म की बात है मिंबर से कह रहे हैं मौलाना साहब। अब आजकल कौन सी बात ढकी छुपी है? क्या तबर्रुक तकसीम किया जा सकता है? आप समझ सकते हैं कि क्या किस तरफ मेरा इशारा है? वो पलो धुनी पियो बैठ जाओ, नशा पियो बैठ जाओ, आराम से तबर्रुक और सब मजे से। हाँ भाई, खुदा का खौफ करो, मजहब अहले बैत का तमाशा बनाते हो, फिर चाहते हो कि कोई टोके नहीं, मजहब अहले बैत का मजाक उड़ाते हो पूरी दुनिया के सामने, फिर चाहते हो कोई तुम्हारी बुराइयों पे, बदकारियों पे, बदअमालियों पे जबान ना खोले। यह है मजहब अहले बैत, यह है मकतब तशय्यो, ये तो मर्जिया की फिक्र है कि कुछ भी कर लो जन्नत में जाओगे, हमारी नहीं है।
क्या बात है,
हमारी मशरूत है इताअत उलिल अम्र के साथ, वरना निकाल दो कुरान से इस आयत को। हिम्मत है? इसी पर तो फख्र करते हो, नहीं आयात जो मैंने अर्ज किया था कि 300-350 आयात तो मुझे मालूम, बाकी तो और मुझसे बड़े उलमा ना मालूम कितनी आयात निकाल सकते हैं मौला की शान में, फिर निकाल दो ना इस आयत को। क्या मतलब है इस आयत का? या अय्युहल लजीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल उलिल अम्र मिनकुम, मशरूत है तशय्य इताअत के साथ उलिल अम्र की, मशरू नस कुरानी के खिलाफ कभी ना जाना। नस कुरानी, नस कुरानी, इसमें अपनी अक्ल बढ़ा रहे हो, इसमें अपनी अकली मुंह शिगाफियां कर रहे हो जाहिल लोगों। नस कुरानी के मशरूत है तशय्यो, किससे मशरूत है? इताअत के साथ। किसकी इताअत के साथ? अल्लाह रसूल और उलिल अम्र, इताअत इताअत इताअत, वरना तो मर जाएगा। मर्जिया का अकीदा है ये, यानी उनका अकीदा है कि कोई शर्त नहीं है, इताअत इताअत, जो करोगे जन्नत में जाओगे, कलमा पढ़ो जन्नत में जाओ, बस खत्म हो गया किस्सा। बाकी कुछ भी काम करते रहो, बदकारी करो, बदकारियां करो, बदामालियां करो, शराबें पियो, नशे में नमाजें पढ़ाओ या पढ़ो, जो करना है करो। अब हमारी बात समझ में आ रही है, इसलिए हमने बताया था कि आपको पता चल जाए कि जो आज आलम इस्लाम में फिक्री इख्तलाफात है, इनका रीशा कहां है, इनकी जड़ कहां है। लिहाजा बनू मैया को जरूरत थी कि सिफीन की तावील करें, जबल की तावील करें, करबला की तावील करें, का खबरदार किसी ने कलमा पढ़ लिया अल्लाह का, तौहीद का ऐलान कर दिया, बुरा मत कहना, यजीद को बुरा मत कहना। अब समझ में आ रही है बात, इनको बुरा ना कहना, खबरदार, क्योंकि कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ेगा जन्नत में जाएगा, बस कोई अमल की जरूरत नहीं। कितना ही बड़ा गुनाह कर ले, बुतपरस्ती कर ले, दिल से कलमा ना पढ़े, जबान से कलमा पढ़ दे, काफी है। क्योंकि दलील देते थे कि रसूल के जमाने में ये सब मौजूद थे, मोहम्मद इब्ने कर्राम, यूनुस बिन औम, अबू मआस, अब्दुल जब्बार, मरजई, इनके 5-6 बड़े बड़े। जब तक बनू मैया का दौर रहा, इनका उरूज और इनके मुकाबले में डटे हुए थे। तशय्यो तो खैर था ही, तो आपको मालूम है कि वो तो उस वक्त जुल्म और सितम के धार पर, तलवार की धार पर था, उनको तो कत्ल कर दिया जाता था। मगर जब ये आपस में उलझे हैं तो आप जानते हैं कि फिर क्या क्या हुआ। वक्त के बड़े बड़े इमामों को कोड़े भी खाने पड़े, जेलों में भी जाना पड़ा, क्योंकि बनी उमैया की मर्जी के खिलाफ जा रहे थे। लिहाजा उनकी मर्जी के तहत ये फिरका पनपा, आगे बढ़ा और इन्हीं के उलमा का उरूज रहा। अच्छा, मजे की बात ये थी कि यही मर्जिया जो ये कहते थे, जैसे आज मैं आपको यूं आसानी से समझाऊं एक बात को, कि आज जो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी को, अल्लाह के सिवा किसी की मदद नहीं लेनी, लेकिन जब अपने ऊपर वक्त पड़े तो बुलाते हैं ना, कभी अमेरिका को, कभी रूस को, कभी बर्तानी को, हत्ता के यहूदियों की भी मदद ले लो। शाम में जो जख्मी हुए वो उनका इलाज भी इसराइल में हुआ जाके, जिनको मारा ना कुछ तो वासिले जहन्नम हुए, जो जख्मी होते थे इसका मदद ले लो। तो उस वक्त उनको मदद अपने उसमें जब आ जाए तो मदद अमेरिका की भी, तू भी आजा बचा ले, पैसे ले ले बचा ले, यहां भी आए थे पैसे लेके, लो पैसे लो भाई कुछ दे दो किराए के। तो खुदा का शुक्र है हमारे जवानों ने रद्द कर दिया, ठोकर मार दी, हमारे पाक फौज के जवानों ने उनकी पेशकश इनके मुंह पे ही दे मारी के चले जाओ, कोई किराए के फौजी नहीं है हम लोग, हम अपनी मादरे वतन का दिफा करने वाले लोग हैं भाई, اور پھر جانتے ہیں کہ کیا ظاہر ہے کہ اس کا آخ ایک بھگت چکے افغانستان میں, بعد میں کیا نتیجہ نکلنا ہے, سب جانتے تھے اس بات کو. لیکن آپ مزے کی بات دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو پرچار کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا, مدد کے لیے کسی کو نہیں بلانا, وقت پڑنے پہ سب کی, حتیٰ کہ ان دہشت گردوں نے بھی روس کے مقابلے میں امریکہ کی مدد لی تھی کہ نہیں لی تھی؟ اسی نے تو بنایا, اسی نے پالا پروان. بس یہی مرضیا تھے جو یہ کہتے تھے کہ اللہ کا جس نے توحید کا اعلان کر دیا, خبردار اس کو جہنمی نہ کہنا, اس کو برا بھلا نہ کہنا. یہی مرضیا اپنی ہر نماز میں علی اور آل علی پہ سب و شتم کرتے تھے. یہ تھا تضاد, یہ تھا تضاد. یہودیوں کو کچھ نہ کہو, عیسائیوں کو کچھ نہ کہو, منافقوں کو کچھ نہ کہو, بنی امیہ کو کچھ نہ کہو, خبردار ایمان زائل ہو جائے گا. لیکن علی اور اولاد علی کو جو کہہ سکتے ہو وہ کہو, ان کے ساتھ جو سلوک کر سکتے ہو وہ کرو. اس لیے ایک ایک ظالم کو پالا تھا, حجاج بن یوسف جیسے صفاق انسان کو پالا تھا جو دنیا کے چند خبیث انسانوں میں سے ایک ہے, حجاج بن یوسف, جس کو اب ہیرو بنانے کی, اب سمجھ میں آیا کہ کیوں دہشت گردوں کو ہیرو بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ پوری تاریخ میں ان کے ہیرو دہشت گرد ہی رہے. آج میں دیکھ رہا تھا پٹی چل رہی تھی کہ جناب وہ ایک قانون بنایا جائے کہ خبردار دہشت گردوں کو ہیرو بنا کے پیش نہ کرو. کیوں؟ اب اپنے اوپر آ گئی نا, اب اپنے اوپر آ گئی. ہم جب چلا رہے تھے کہ بھئی یہ نہ کرو, ان قاتلوں کو, ان درندوں کو ہیرو بنا کے پیش نہ کرو, لیکن کیا کریں, تاریخ آپ کی یہی ہے کہ حجاج جیسا آپ کا ہیرو ہے, حجاج بن یوسف جیسا صفاق انسان آپ کا ہیرو ہے, ابھی محلب جیسا آپ کا ہیرو ہے, لاکھوں انسانوں بے گناہ مرد عورتوں بچوں کے قاتل. اور حجاج تو یہ کرتا تھا کہ فوج کو قتل کرنے کے بعد اس پوری بستی کو انسانوں سمیت آگ لگا دیتا تھا جس بستی سے اس کے خلاف آواز اٹھتی تھی. یہ تاریخوں میں ہے, کبھی پڑھا ہے اور کبھی اور بھی پڑھ دیں گے. لیکن ایک ایک موضوع اس میں بڑی تفصیل چاہتا ہے نا, لیکن کیا کریں, مجبوری ہے. تو لہذا اس مرجع فکر کو ابھارا گیا, بنی امیہ کے دور میں اٹھایا گیا. بنی عباس کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے بالکل خلاف تھے, وہ کچھ اور نعرہ لے کے اٹھے تھے, لہذا انہی نے اس مرجع فرقے کو نابود کر دیا. یہ مرجع نام سے تو نابود ہو گیا, مگر جو فرار ہوئے وہ دنیا میں پھیل گئے. اب وہ نئے نئے ناموں سے آج تک فکر وہی ہے. سمجھ میں آ رہی؟ جیسے خوارج, اپنے آپ کو خوارج تو نہیں کہہ سکتے نا اب, مگر ان کا عمل بتاتا ہے. تو آج بھی یہ عقیدہ جہاں جہاں ہے وہ بتاتا ہے کہ مرجع کون ہے, بنی امیہ کا پالا ہوا اور پیدا کردہ عقیدہ کہاں کہاں ہے. توحید کے جو غلط مفہوم بتائے گئے, پہنائے گئے, بتائے گئے, سنائے گئے, لکھے گئے, کتنا زبردست پرچار ہو رہا ہے, کتنا زبردست پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تو بابا اس زمانے میں تو چھاپے خانے بھی نہیں تھے, تشیعوں کے پاس کوئی چھاپا خانہ تھا نہیں تھا, ریڈیو تھا نہیں تھا, ٹی وی تھا نہیں تھا, سیٹلائٹ کا کوئی سسٹم تھا نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود امامت ان سب کا مقابلہ کرتی رہی کہ نہیں کرتی رہی؟ ان سب کے مقابلے میں اپنے شاگردوں کو تیار کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے؟ اور کیوں پھیلنے کا حکم دیتے تھے؟ اسی لیے کہ یہاں رہو گے ختم کر دیے جاؤ گے, پھیل جاؤ تاکہ دنیا میں جہاں بھی جاؤ, جہاں بھی باطل سامنے آئے, نظریہ حق بھی بتانے والا تو کوئی ہونا چاہیے. جہاں باطل نظریات کئی طرح سے پرچار ہوتا, تو اب تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ سارے وسائل ان کے پاس سے ہی, کچھ تو آپ کے پاس بھی ہے نا. میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے نا کہ اگر جہاں بھی جو چاہے گا سن لے گا نا, محفوظ ہو جائے گی نا, یوٹیوب پہ محفوظ ہو جائے گی, اور پتہ نہیں کہاں کہاں محفوظ ہو جائے گا, تو پتہ بھی نہیں کیا کہاں سے یہ جاری ہے. وہ کہتے ہیں وہ لائیو جاری ہے دنیا میں جاری, تو کچھ تو سن رہے ہوں گے, کچھ دوسروں کو بھی بتائیں گے. مطلب یہ نہیں کہ میری بات جاری ہے, بات یہ ہے کہ میں جو بھی ہمارا عالم پروردگار سب کو سلامت رکھے, علماء حق میں سے جو بھی بات کر رہے ہیں, میں تو طالب علم ہوں تو ان علماء کی گفتگو بھی تو جا رہی ہے نا, دنیا کے سامنے بیان ہو رہی ہے نا. تو پھر اس وقت تو یہ بھی نہیں تھا, تو اس وقت معجزہ کیا تھا, اس وقت کرامت کیا تھی,
اس لیے تشیع میں بھی گروہ پیدا ہوئے کیونکہ وسائل نہیں تھے, چلے جاتے تھے, لوگ اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے کہ میں امام کا چاہنے والا ہوں, میں مولائی ہوں, میں پتہ نہیں کیا ہوں, اب لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے, وہ اپنا جو چاہتا تھا نظریہ پھیلانا شروع کر دیتا تھا. اس لیے وہ کیسانیہ اور علوی اور اس طرح کے دوسرے مختلف فرقے جو تھے وہ وجود میں آنے شروع ہوئے. اسماعیلی اور بوہری ہیں, ہمارے بھائی ہیں, میں ان سے وہ نہیں ہے, لیکن تاریخ بہرحال یہی ہے کہ وہ یہیں سے نکلے, ہمارے سے نکلے, چھٹے امام کے زمانے سے نکلے. تو اماموں کے زمانے میں جب لوگ باز نہیں آئے, اماموں کا زمانہ ہے نا, ائمہ طاہرین کا زمانہ ہے, ائمہ طاہرین کے زمانے میں ان کے سامنے جب لوگ باز نہیں آئے فرقے بنانے سے, تو آج تو بڑا ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہے. آج تو ہم جیسے ہی بیچارہ مولوی ہے کہ اس کے کہیں گے دس سنیں گے تو سو کو وہ ویسے ہی منع کر دیں گے, ہے نا. آج تو یہ پابندی لگ نہیں پڑنا, بلکہ آج تو بعض جگہ یہ بھی کر دیتے ہیں کہ 20-25 آدمی بجے کھڑے ہو جانا, اتار دینا, ہے نا. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آج کتنا کیا حال ہوگا جبکہ اتنی ساری, جبکہ ائمہ طاہرین کے زمانے, اس زمانے میں مذہب کو بچانا, مکتب کو بچانا, ایسے شاگرد تیار کر دینا, خواجہ ابا سبت جیسے, خواجہ مراد جیسے, اور یہ عروہ برادران جتنے بھی تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد, شاگرد حج شام آپ کا شاگرد تھا, مومن طاق آپ کا شاگرد تھا, پھر ان شاگردوں کو جو تیار کر کے معاشرے کو دیا اماموں نے, یہ وہی زمانہ ہے نا جب یہ فتنے نئے 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 عقیدے ہر جگہ نے, اہل بیت کے پاس نہیں جانا, باقی سب جگہ جانا ہے, جیسے ہر جگہ نئے نئے فتنے اٹھ رہے تھے, نئے نئے عقیدے وجود میں آ رہے تھے, اس زمانے میں بچایا امام نے, پانچویں امام نے اور چھٹے امام نے اپنا مکتب قائم کر لیا تھا کہ یہ جو آندھی چل رہی ہے اس میں کہیں حق چھپ کے نہ رہ جائے, لہذا ایک ایک ایسا تیار کیا جو لاکھوں پر بھاری ہوا کرتا تھا, ایک فرد کو ایسا تیار کیا جو ہزاروں لاکھوں پر فطری طور پہ, کیوں, یہ جنگ تلوار کی نہیں تھی. پانچویں اور چھٹے امام کا زمانہ جو ہے وہ تلوار کا زمانہ نہیں تھا, یہ زمانہ تھا قلم سے کربلا بنانے کا, قلم سے کربلا بنانے کا. ہر معصوم اپنے زمانے کے حساب سے حکمت عملی اختیار کر رہا ہے نا, کہ کب میدان میں تلوار نکالنی ہے اور کب قلم کو ذوالفقار بنانا ہے. اور کربلا کے بعد ہر امام کے سامنے دونوں کربلائیں تھیں, ہر قسم کا خیبر تھا, ہر قسم کی کربلا تھی, علی کا کردار بھی تھا اور مولا کائنات کے کردار میں تو دونوں چیزیں ہیں نا, قلم بھی ہے ذوالفقار بھی ہے. حسن نے قلم کو ذوالفقار بنایا, حسین نے اسی ذوالفقار سے کام لیا. اب بعد والوں کے لیے وہی سیرت ہے کہ کس زمانے میں کیسا نظریاتی حملے کا جواب پتھر نہیں ہے, نظریاتی حملوں کا جواب گولی نہیں ہے, نظریاتی حملوں کا جواب تلوار نہیں ہے, دلیل کا جواب تلوار نہیں ہے, دلیل کا جواب پتھر نہیں ہے, دلیل کا جواب گولی نہیں ہے, دلیل کا جواب دلیل ہے نا بھائی. جب نظریاتی سرحدوں پہ حملہ ہوگا تو دفاع کس سے کیا جائے گا, تلوار سے نہیں, نظریات سے. نظریات اتنے پختہ ہوں انہی دلیلوں سے دفاع کیا جائے گا, اور جہاں دلیل ختم ہو جائے وہاں دنگا فساد شروع. جب کوئی بندوقیں اٹھا لے مذہب کے نام پر تو سمجھ لیجئے کہ دلیل ختم ہو گئی, دلیل ختم ہو گئی, دلیل نہیں ہے, لہذا لڑائی دنگے مانو, سبھی مان لیں گے. ہم پر الزام ہے تقیہ کا, جبکہ ہر زمانے میں ہر ایک نے تقیہ کیا, بنی امیہ نے تقیہ کیا, بنی عباس نے تقیہ کیا, مرجیہ نے تقیہ کیا, خوارج نے تقیہ کیا, تقیہ کر کے تو اندر گھستے تھے, معتزلہ نے تقیہ کیا, شاعرہ نے تقیہ کیا, سب نے تقیہ کیا. ہم نے اگر تقیہ کیا تو جان بچانے کے لیے نہیں کیا, ائمہ طاہرین کے حکم پر صرف اس لیے کیا کہ مذہب حقہ کو بچانا ہے, قائم رکھنا. جو بھی جب زمانہ تھا تقیہ کا, اب تو کوئی تقیہ نہیں کر رہا نا, ہم دنیا کے سامنے, پوری دنیا کو پتا ہے کہ ہم کون. تو ان عقیدوں کی بنیادیں کیوں رکھی گئیں, تاکہ حملہ ہم پر کیا جائے. یہ وہ مرجع فکر تھی جس فکر کے تحت بہت سارے فرقے آج بھی وجود رکھتے ہیں. میں نے کلیہ بتا دیا نا آپ کو کہ اللہ کو ایک ماننے والا بس جنتی ہے, اس کے بعد جو بھی گناہ کر لے, کتنے بڑا گناہ کر لے, اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دلیلیں ان کی دو تین موٹی موٹی میں نے آپ کو بتا دی, ورنہ ایک الگ اس کی تاریخ ہے. اب اس کے بعد معتزلہ کا دور جو شروع ہوا وہ کیسے شروع ہوا, اعتزال کس نے کیا, کس سے کیا, کون کس کو چھوڑ کر گیا, وہ اب انشاءاللہ کل بات آئے گی. لیکن یہ موٹے موٹے جو فرقے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں جن سے باقی فرقوں نے جنم لیا, باقی فرقے جن کی کوکھ سے پیدا ہوئے وہ ان کا بتا رہے ہیں, کیونکہ اس زمانے میں تو دو چار ہی ہوئے نا یہ. ہاں اب معتزلہ کے زمانے میں بہت سارے افکار پھیل گئے تھے, یوں سمجھ لیجئے کہ سینکڑوں کے قریب فقہیں وجود میں آ چکی تھی مقابلے پر. یہ سب کیوں ہوا؟ شرع لکم من الدین, اللہ نے جو راستہ مقرر کیا تھا اس کو چھوڑ دیا. اللہ نے جو راستہ بنایا تھا, جس کی وصیت کی تھی نوح کو, جس کی وصیت کی تھی, جس کی وحی کی تھی اے حبیب آپ کو, جس کی وصیت کی تھی ابراہیم کو, جس کی وصیت کی تھی موسیٰ کو, جس کی وصیت کی تھی عیسیٰ کو, نقیم الدین, کہ دین کو قائم رکھنا اس کا قیام اصل چیز ہے. ولا تتفرقوا فیہ, اور اس میں اختلاف نہ کرنا, تفرقہ نہ کرنا. بس علی کے ذات پہ اکٹھا ہو جاتے, غدیر کے دن زبان سے نہیں دل سے اقرار کر لیتے تو کبھی بھی تفرقہ ایجاد, کیونکہ غدیر میں, اس لیے روز ذکر کر رہا ہوں, سلسلہ وہیں سے چلا, غدیر میں صرف زبان سے اقرار کیا تھا دل سے نہیں, لہذا ایک فرقہ بنانا پڑا, مکتب بنانا پڑا کہ نہیں زبان سے اقرار بھی کافی ہے, دل سے مانو یا نہ مانو. جیسے کہ منافق تو خود ہی کہہ رہے ہیں, جیسے منافق تھے رسول کے زمانے میں, انہوں نے دل سے کلمہ تھوڑی پڑھا تھا, اور چاہے بت پرستی کر لو, کچھ بھی کر لو, کچھ بھی کام کر لو, کسی کو مانو نہ مانو, اللہ کا اقرار زبان سے کافی ہے. لہذا غدیر میں زبان سے اقرار کیا, دل سے اقرار نہیں کیا. اگر دل سے اقرار کر لیا ہوتا, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان لیا ہوتا, تو نوبت اتنے فرقوں تک نہ پہنچتی. یعنی علی کی ذات وہ میزان اور معیار قرار پایا تھا اللہ کے لیے بھی. قرآن میں جو میزان ہے کئی جگہ اس کی تشریح, اس کی تفسیر میں ہمارے مفسرین نے علی کی ذات کو ہی بیان کیا کہ میزان علی کی ذات, اور احادیث میں تو ہے ہی, کیونکہ اللہ رسول کو تو سب کو ماننا پڑا حکومت چلانے کے لیے. بنی امیہ اگر یہ کہتے تھے کہ نہیں مانتے رسول کو تو پھر حکومت کیسے کرتے مسلمانوں پہ, بنی عباس کہتے تھے رسول کو نہیں مانے تو حکومت کیسے کرتے مسلمانوں پہ, یہ جو ابھی بیٹھے ہوئے خائن الحرم ہیں یہ اگر انکار کر دیں رسالت کا تو کیسے بیٹھیں گے وہاں پہ, نہیں بیٹھ سکتے نا. لہذا جانتے تھے کہ کلمہ توحید پڑھنا اور رسالت کی گواہی دینا یہ اقتدار کی مجبوری ہے, سمجھ میں آ گئی بات. لہذا اب بٹے کیوں, جھگڑا کیوں ہوا, کہ میزان تھی علی کی ذات, کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. کلمہ تو سب پڑھ لو گے, 73 کے 73 فرقے کہو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, معیار اور میزان ہے علی کی ذات, پلے سرات بھی علی کی ذات, تشریح ہے یہی اس کی, کہ بال سے زیادہ باریک, ذرا سی چوک ہوئی گئے, سمجھنے میں غلطی کی گئے. اپنی حدیں, اپنی حدیں بتا رہا ہوں, علی کی نہیں, اپنی حد سے آگے بڑھے, اپنی حد سے جو حدود معین کر دی اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اعتراض کر بیٹھتے ہیں لوگ صاحب, کہتے ہیں کہ حد سے آگے بڑھا دیتے ہیں, حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں, مولا کے فضائل کی کوئی حد ہے؟ یہ وہی دھوکہ, وہ جیسے مرجع کی دلیل ہے نا, مرجع کی اسی طرح کی دلیل ہے, انہی میں سے ایک دلیل یہ بھی ہمارے کچھ لوگ دے دیتے ہیں. خدا کے بندے مولا کی حد کون جانتا ہے, کون بتا رہا ہے؟ اپنی حدیں تمہاری بتائیں کہ نہیں بتائیں؟ اپنی حدود سے آگے نہ بڑھنا, اپنی حدود سے آگے بڑھو گے تباہ ہو جاؤ گے, اپنی حدوں کو کراس کرو گے تباہ ہو جاؤ گے, دنیا بھی اور آخرت بھی, اور کوئی بو لے کے جانے کے قابل نہیں ہوگے معصومین کی بارگاہ میں. اپنی حد سے آگے بڑھ کے نہیں. جب کربلا میں جو حسین کے ساتھ ہیں ان سب نے اپنی حدود کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا, بتائیے. ایک ایک مولائی سے سوال کرتا ہوں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے, ایک ایک مولائی سے. میں نے بڑے بڑے مولائی دیکھے, میں تو بڑا گناہگار آدمی ہوں, اپنے کو ان کی سب میں شامل کرنے کے قابل نہیں ہوں, میں تو ادنا سا خادم ہوں, نوکر ہوں. لیکن ایک ایک مولائی سے سوال کرتا ہوں کہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, جو کچھ آپ کہتے ہیں اور کرتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ زیادہ حسین کی معرفت رکھتے ہیں یا حبیب ابن مظاہر؟
کیا
कौन मार्फत ज्यादा है? जनाब अब्बास तक तो मैं जाते ही नहीं, मैं तो अंसारे हुसैनी की बात कर रहा हूँ। आपको ज्यादा मारिफत है या मुस्लिम बिन और सजा को? आपको ज्यादा मारिफत है या वो जुहैर बिन कैन जो भी रास्ते से हुआ साथ? आपको ज्यादा मारिफत है या अब्बास के दीगर भाइयों को, मुस्लिम के बेटों को, अली के बेटों को, हसन के बेटों को, अब्दुल्ला जनाब जाफर तैयार के बेटों को, उनके पोतों को, जनाब अकील के बेटों को, उनके पोतों को, किसको ज्यादा मारिफत है? एक मकाम बता दीजिए जहां कहीं भी इनमें से किसी ने इमाम के हुक्म से तजावुज किया, बता दीजिए। मुस्लिम बिन अकील चाहते थे कि मैं करबला जाऊं ताकि अपने भाई अब्बास के साथ मिलकर जंग करूं। जनाब मोहम्मद इब्ने हनफिया चाहते थे कि करबला जाऊं ताकि अपने भाइयों के साथ इस जंग करबला में शरीक हो सकूं। चाहते थे, मैं लिख चुका हूँ इस पर काफी चीजें। हालांकि जनाब मोहम्मद हनफी के बारे में बड़ी लोगों को गलत फहमियां कई बार दूर कर चुका हूँ उनकी गलत फहमियां। तो जनाब मोहम्मद हनफिया चाहते थे कि मैं करबला जाऊं। मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ये सब चाहते थे करबला जाए। क्यों? जानते कि करबला में क्या होने वाला है। सबकी ख्वाहिश है। मौलाइयों मुझे बताओ कि जब हुसैन ने हुक्म दिया मोहम्मद हनफिया को कि मेरे नाइब बन के ठहर जाओ, तो उन्होंने हुक्म अदूली की? नहीं, ये नहीं हो सकता मौला, तो वो तो दर्जे शहादत पे इस फौज अजीम पे कायम हो जाए, फौज अजीमा की मंजिल पे चले। मैं यहां मदीने में बैठा रहा हूं, मैं तो जाऊंगा, मैं तो आपके साथ जाऊं। जनाब मुस्लिम बिन अकील से कहा कि जाइए आप पैगाम लेके कूफे वालों की तरफ दे। तो कहते कि नहीं, मैं तो करबला जाऊंगा, मैं अब्बास को अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता, आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं आपके साथ जाऊंगा। लेकिन इमाम के हुक्म के सामने कोई चूचे राखी नहीं की ना, मिनो अन कबूल किया। आप अक्सर टीवी पे बड़े पढ़े लिखे लोगों से सुनते होंगे मनो अन, पढ़े लिखे होते हैं मनो अन, ये मन अलग है, उर्दू वाला मन है, अन अरबी वाला हो जाता है। अरबी में इस्तिलाह है मिनो अन, मिन भी हरफे जर है, अन भी हरफे जर है, हरफे जार हरूफे जारा में से मिनो अन कबूल किया जैसे था, यानी इब्तिदा और आखिर जैसा था उसको वैसे का वैसा कबूल किया। कौन है मौलाई? जो अपनी मर्जी नहीं देखता, इमाम की मर्जी देखता। जहां जहां मेरे भाई सुन रहे हो, छोटा भाई समझते हुए, एक तालिबे इल्म समझते हुए मेरी इस बात पे गौर करना कि मौलाई की तारीफ यह नहीं है कि अपनी मर्जी चलाए, मौलाई की तारीफ यह होती है कि मौला की मर्जी देखेगा। अब इस पैमाने पर देख लो करबला में क्या अब्बास कहां, मेरा मौला अब्बास कहां है। जिनके मैंने नाम लिए उन सबसे ज्यादा जलाल आवर शख्सियत किसकी शख्सियत है? जिसके रोजे से भी आज तक जलाल झलकता है, रोजे से भी जलाल झलकता है। अजीब है जनाब अब्बास की शख्सियत, कई बार जिक्र कर चुका हूं आपके सामने, है ना ऐसा कि जनाब अब्बास से ज्यादा कोई जलाल आवर शख्सियत नहीं। क्योंकि मुस्कुरा मुस्कुरा के देखते थे हुसैन जब पहरा देते थे काफिले की गिर्द अब्बास, जब चल रहा होता था काफिला, यानी फख्र था अब्बास हुसैन को अपने भाई अब्बास पर और फख्र था अली को अपने बेटे अब्बास पर। तो उस माँ को कितना फख्र होगा जिस माँ की कोख से इस अब्बास ने जन्म लिया, जिसके रहम मुबारक से ये पैदा हुआ अब्बास, उस माँ को कितना फख्र होगा। लेकिन यही अब्बास बता रहा है कि जबान से कहने की जरूरत नहीं, मैं अपने मौला के अबरू की जुम्बिश को समझता हूँ। मुझसे ज्यादा कौन जानता है मौला हुसैन के मिजाज को? कौन जानता है अबरू की जुम्बिश? और बचपन से मजाल है कि कोई और उठ के चला जाए पानी लेने के लिए, बैठ जाओ कंबल, तुम बाबा के गुलाम हो, हुसैन का गुलाम तो मैं। बचपन से आप देख लें इताअत इताअत इताअत, किसकी इताअत? उलिल अम्र की इताअत। अब्बास जानते हैं कि जाहो जलाल एक तरफ, गैज़ो गज़ब एक तरफ, लेकिन अब्बास जानते हैं कि उलिल अम्र की इताअत क्या है। उलिल अम्र की इताअत यह है कि कह दे के खेमे हटा दो
आप सोचिए कि आप और हम जैसा आदमी जिसके हाथ में कुदरत हो, ताकत हो, और कह दे जनाब ऐसा हुआ तो अपनी नाक कटवा लूंगा, मैंने कह दिया बस ये आखिरी हर्फ है, और मेरा कोई बड़ा आके, बड़े से बड़ा आके मुझसे कह दे, मैं कहूंगा नहीं भाई अब तो नाक कट जाएगी, अब तो मसला नहीं हो सकता, अब तो मैंने कह दिया, अब तो हो जाएगा, अब चाहे लाशें गिर जाएं। इसी बात पे जाहिलों में झगड़े हो जाते हैं, गोलियां चल जाती है ना। लेकिन वहां जनाब अब्बास के पास कितनी कुदरत है, जब कह दिया कि कोई नहीं आ सकता तो किसी की हिम्मत थी कि आ जाती, तो पूरा दस्ता जो आया था रुक गया ना, देख के सिर्फ गैस के आसार देख के रुक गया था, किसी की हिम्मत नहीं थी कदम आगे बढ़ाता, जब जब अली के लाल ने खत खींचा था इधर मत आना, जो आया उसका तन सर अलग होगा, तन अलग होगा, सर उसका तन पे बाकी नहीं रहेगा, मगर जब उलिल अमर का हाथ कांधे पर आया, शाने पर आया, अब्बास अभी जंग का वक्त नहीं, खेमे हटा लो, क्या किया अब्बास, क्या किया अब्बास, कहते थे मौला मैंने खत खींच दिया, मैं अली का लाल हूं, मैं अली का बेटा हूं, क्या कहेगी दुनिया कि अली के बेटे ने खत खींच के खुद ही मिटा दिया, एक लफ्ज भी नहीं कहा पास में, नजरें झुका के कहा मौला तेरा गुलाम तेरे हर हुक्म की इताअत करे, ये है तशय्यु, ये है शियत, असल शियत ये करबला में सिखाया, सब ने सिखाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, पहचानो उलिल अम्र को कौन, और फिर उसके अम्र को पहचानो, उसके हुक्म को पहचानो कि उसका हुक्म क्या, रिजन बे कजाही व तस्लीमन ले अम्र, हुसैन अपने माबूद के सामने, अपने अल्लाह के सामने सरे तस्लीम खान है, चंद माह का लाशा है हाथों में, अली असगर का कितने 11 महीने का, 12 महीने का, 13 महीने का, 6 महीने से लेके इतनी तो वक्त मिलता है, इससे ज्यादा तो नहीं है, इससे ज्यादा उम्र नहीं मिलती आप, इससे 9 साल नहीं मिलता आप, 6 महीने से लेके 12 13 महीने तक, 11 महीने तक, चलो जितना भी करते हैं, कोई बहस नहीं, लेकिन है तो शीर खार ना, है तो शीर खार, अभी चलने भी नहीं पाया, अभी तो सिर्फ घुटनियों चलता है ये बच्चा, अब मुझे बताइए कि उसका लाशा हुसैन के हाथ पे है और फरमा रहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रि माबूद, जो इम्तिहान तूने लिखा है सरे तस्लीम हम है तेरी बारगाह। अली अकबर का लाशा बड़ी मुश्किल से लाए थे उसे, लेकिन ले आए थे, अली असगर का लाशा तो लाया ही नहीं जा रहा, लाया ही नहीं जा रहा, बार बार जाते थे वापस पलट आते थे, जाते थे वापस पलट आते थे, अजीब शहादत है अली असगर की, कहने को समझते हैं कि बच्चे की शहादत है, लेकिन जिगर चाहिए जिगर। कल मैंने अर्ज किया था ना आपकी खिदमत में, आज जरा सब बात को आगे बढ़ा दूं, तो ये ऐसी शहादत है कि जनाबे सैयदुश्शोहदा से मंसूब जो अशआर हैं उनमें एक शेर मखसूस है अली असगर के लिए, लैतकुम फी यौमिन आशूरा जमीअन तंजुरूनी कैफ अस्तस्कील तिफली फअबौ अन यरहमून, मेरे चाहने वालों, मेरे शियो, मेरे रोने वालों, काश तुम करबला के दिन आशूर के दिन होते, लैतकुम फी यौमिन आशूरा जमीअन तंजुरूनी, अगर तुम आशूर के दिन करबला में होते तो तुम सब के सब अपनी आंखों से देखते, नजारा करते, कैफ अस्तस्कील तिफली, मैं किस तरह अपने शीर खार के लिए पानी मांग रहा हूं, फअबौ अन यरहमूनी, इन जालिमों ने ना दिया पानी, इनकार किया, रहम ना खाया मेरे बच्चे। इतनी आसान शहादत नहीं है अली असगर की, सुनी नहीं गई थी जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से, जब बनी असद का जाकिर पहुंचा था ना अली असगर की शहादत तक, तो घबरा के खड़ा हो गए, खड़े हो गए जाबिर, बस बस आगे मत बताना, पूछा था सैयद सज्जाद ने क्या हुआ, क्या हुआ सहाबी रसूल आप, क्या हुआ, अली असगर की शहादत नहीं सुन सके, कहा मौला नहीं मैं अली असगर की शहादत का हाल नहीं सुन सकता, बस मेरा भाई तेरा बीमार इमाम कहता होगा जाबिर, तुझसे अली असगर की शहादत ना सुनी गई, सैयद सज्जाद के दिल से पूछ, अली असगर की गर्दन पे तीर लगते भी देखा,
سید سجاد کے دل سے پوچھ، بابا کے گلے میں خنجر چلتے دیکھا، بابا کے سر کو نو کے سینا پہ دیکھا، خیموں کو لٹتے دیکھا، خیموں کو جلتے دیکھا، جابر رسول زادیوں کے سروں سے چادریں چھنتے دیکھا، رسول زادیوں کو رسن بستہ دیکھا، اے جابر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، بازاروں میں رسول زادیوں کا سر برہنہ مجمع تھا اور مجمع عام تھا. اللہ لعنت اللہ.